ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين واجب الاحترام علماء کرام بزرگان دین نوجوان ساتھیو صحیح بخاری کے حوالے سے آج کی نشست جس میں ہم نے اہل علم سے عقیدے اور عمل کی اصلاح کے متعلق بہت کچھ سنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے ساتھ گہرا تعلق لگاؤ مطالعہ تحقیق اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے قرآن کریم میں سے چند الفاظ مبارکہ تلاوت کیے ہیں ان الفاظ مقدسہ کے اندر اللہ تعالی نے سابقہ قوموں سے وہ یہودی ہوں وہ عیسائی ہوں وہ مجوسی ہوں کوئی بھی ہوں سابقہ قوموں سے اللہ تعالی نے ان کے صحیح عقیدے اور صحیح عمل پر دو دلیلیں مانگی ہیں کہ او یہودیوں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا عقیدہ بھی صحیح ہے اور عمل بھی صحیح ہے تو پھر دو دلیلوں میں سے ایک دلیل پیش کرو ایتونی بے کتاب من قبل ہذا جس تم پیغمبر کے ماننے والے ہو اس پیغمبر پر جو کتاب نازل ہوئی اپنے عقیدے کو ثابت کرو اسی کتاب سے اگر یہودی ہو تورات میں سے اپنا عقیدہ دکھلاؤ تورات میں سے اپنا عمل دکھلاؤ او اثارت من علم یہ اثارہ جو ہے یہ اثر سے ہے اور اثر کی اصولیین نے جو پہلی تعریف کی ہے وہ یہی ہے، ہوا مرادف للحدیث او اثارت من علم. اگر تم اپنا عقیدہ اپنا عمل تورات میں سے ثابت نہیں کر سکتے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی حدیث سے اپنا عقیدہ ثابت کرو. او عیسائیو، اپنا عقیدہ اپنا عمل ثابت کرو انجیل میں سے یا عیسیٰ علیہ السلام کی حدیث میں سے. او زبور کے ماننے والو، اپنا عقیدہ ثابت کرو زبور میں سے یا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں سے. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے عقیدے کے دعوے اور عمل کے دعوے میں سچے ہو. سابقہ قوموں سے اللہ تعالی نے دو دلیلیں مانگی ہیں، زبور یا داؤد علیہ السلام کی حدیث، تورات یا موسیٰ علیہ السلام کی حدیث، انجیل یا عیسیٰ علیہ السلام کی حدیث. آج اللہ کی زمین پر جماعت اہل حدیث اگر کسی سے اس کے عقیدے کی حقانیت یا عمل کی صداقت پر کوئی دلیل مانتی ہے تو دو ہی دلیلیں ہیں، یا قرآن میں سے یا محمد مصطفیٰ کے فرمان میں سے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیشہ یہ دو چیزیں ہی دلیل بطور حجت کے امت کے سامنے ہر نبی نے پیش کی ہے، سابقہ انبیاء نے بھی. اور نبی علیہ السلام جب آئے تو اللہ پاک فرماتے ہیں یعلمہم الکتاب والحکمہ، میرے پیغمبر کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اپنی امت کو دو چیزوں کی تعلیم دے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی بھی تعلیم دے اور حکمت کی بھی تعلیم دے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحکمت و سنت رسول اللہ، حکمت اللہ کے پیغمبر کی حدیث کا نام ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، دو چیزوں کی تعلیم دی جا رہی ہے، ایک قرآن کی اور ایک حدیث کی. انہی دو چیزوں کو حاصل کیا جا رہا ہے، انہی دو چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے سفر کیے جا رہے ہیں. یہ دونوں دین کے ماخذ ہیں، مصدر ہیں، مرجع ہیں. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فوالذی بیدہ لو وضعتم السمسامۃ علی ہذہ واشار الی کفا ثم ظننت انی منفذ کلمۃ سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان تجیزو علی لانفذتها. او لوگو، اگر میری گردن پر تلوار رکھ دی جائے اور مجھے اتنا یقین ہو کہ میں صرف ایک ہی جملہ ادا کر سکوں گا، ایک ہی بات کہہ سکوں گا، دوسری بات سے پہلے، دوسرے جملے سے پہلے میری گردن جدا ہو جائے گی، تو فرمایا کہ اس تھوڑے سے وقفے کے اندر میں کیا کہوں گا. او لوگو، اس تھوڑے سے وقفے کے اندر، اس ایک سانس کے اندر میں لوگوں کے سامنے کم از کم اللہ کے پیغمبر کی کوئی ایک حدیث ہی پیش کروں گا تاکہ میرے پیغمبر کا دین لوگوں تک پہنچ جائے، میرے پیغمبر کی دعوت لوگوں تک پہنچ جائے. یہ صحابہ کا حدیث کے ساتھ تعلق ہے. حدیث کی شریح حیثیت دیکھیں، اس ایک سانس میں لوگوں کے سامنے اللہ کے پیغمبر کی حدیث پیش کروں گا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تعلق غفار قبیلے کے ساتھ تھا. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے قبیلوں کا تذکرہ کیا. جب قبیلہ غفار کی باری تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اما غفار فقد غفر اللہ لہا. او لوگو، جہاں تک معاملہ غفار قبیلے کا ہے تو اللہ نے ایک پورے کے پورے قبیلے کو معاف کر دیا. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ امام زاہدی رحمہ اللہ تذکرہ میں لائے ہیں، ایک دن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما اضلت الخضراء ولا قلت الغبراء افضل لهجة من ابی ذر. او لوگو یہ خوش نصیبی یہ سعادت زمین کو بھی کبھی کبھی ملتی ہے کہ زمین پر میرے ابو ذر جیسے چوٹی کے سچے انسان چلتے رہے. کیا ہی خوش نصیبی ہے اس آسمان کی. ما اضلت الخضراء کیا خوش نصیبی ہے اس آسمان کی کہ اس آسمان کے سائے تلے میرے ابو ذر رضی اللہ عنہ چلتے رہتے. یہ سعادت ہے. اور اس شخص کے دل کے اندر اللہ کے پیغمبر کی حدیث کا کیا مقام, حدیث کا کیا ادب ہے, حدیث کے ساتھ کیا تعلق ہے, حدیث کے لیے, حدیث کے حصول کے لیے صحابہ کرام نے کس طرح سفر کیے. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں, ایک حدیث ذہن میں آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا من سطر مسلما على خدین سطرہ اللہ یوم القیامہ. لوگوں جو انسان دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالے اس وقت جس وقت اس مسلمان بھائی کی ذلت کے وقت ہو, لوگ ذلیل کرنا چاہتے ہوں لیکن وہ اس کے عیبوں پر گناہوں پر پردہ ڈالے تو فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی پوری خلائق کے سامنے جہاں ذلت کا معاملہ ہوگا اس آدمی کے گناہوں پر اللہ پردہ ڈال دے گا. یہاں اس حدیث میں ایک لفظ ہے علی خدین. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک ہو گیا کہ علی خدین کا لفظ اللہ کے پیغمبر نے ادا کیا تھا کہ نہیں. کیا معنی, کیا نبی علیہ السلام نے اتنا فرمایا تھا کہ من سطر مسلما سطرہ اللہ یوم القیامہ, یا نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ من سطر مسلما علی خدین رسوائی کے وقت ذلت کے وقت جو کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا. علی خدین کا لفظ تھا یا نہیں تھا شک ہو گیا. کسی ایک لفظ کے شک کو دور کرنے کے لیے سوچتے ہیں کہ جس دن نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کی تھی اس دن صحابہ میں سے کون کون تھے. ایک صحابی ذہن میں آیا کہ فلاں بھی تھے لیکن اب وہ کون کہاں ہیں, وہ تو فوت ہو گئے. فلاں صحابی بھی تھے وہ بھی فوت ہو گئے, فلاں بھی تھے وہ بھی فوت ہو گئے. آخرکار ایک صحابی ذہن میں آتے ہیں. غور کیجئے, تدبر کیجئے حدیث کے بارے, صحابہ کی محنتیں دیکھیے. ایک صحابی ذہن میں آتے ہیں, وہ کون ہیں؟ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اس دن تھے اور آج بھی زندہ ہیں لیکن ہے کہاں؟ مصر کے اندر ہے. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ایک مہینے کا سفر طے کرنے کے بعد مصر میں پہنچتے ہیں. دروازے پر آواز دی, عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تشریف لائے, بڑے خوش ہوئے. لیکن سیدنا ابو ایوب کہتے ہیں کہ انی لم آتے کا ضائع, عقبہ میں تیری ملاقات کے لیے نہیں آیا, تجھے ملنے کے لیے نہیں آیا. حدثنی ما سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ستر المسلم, مسلمان کے ستر کے متعلق, مسلمانوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کے متعلق ایک دن نبی علیہ السلام نے ایک حدیث بیان کی تھی. اس حدیث کو سننے کے لیے جتنے صحابہ موجود تھے لم یبق احد غیری و غیرک, میرے اور آپ کے علاوہ باقی سارے صحابہ فوت ہو چکے ہیں. مجھے ایک لفظ میں شک ہے, آپ بتائیں کہ حدیث کیا ہے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں جی ہاں مجھے وہ حدیث یاد ہے. حدیث پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من سطر مسلما علی خدین سطرہ اللہ یوم القیامہ. جب سیدنا ابو ایوب نے یہ الفاظ سنے یقین ہو گیا کہ علی خدین کے لفظ بھی محمد مصطفیٰ نے ادا کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. بس فوراً چلے اور ایک مہینے کا دوبارہ سفر طے کر کے دوبارہ مدینہ پہنچے. ایک لفظ میں اشکال پیدا ہو گیا, اس کے لیے اتنا سفر کیا. کیوں؟ اس سے کہ حدیث دین ہے, اور حدیث دین ہے اور دین کے اندر رائی کے دانے کے برابر کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. جب چیز میں شک آ جائے اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ ہے یہ نہیں ہے, بات صحیح ہے یہ غلط ہے, یہ کام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. جس چیز میں شک آ جائے وہ چیز دین نہیں بن سکتی. دین وہ ہے اللہ کے بندو جو ہر طرح کے شکوک و شبہات سے پاک ہے. اس لیے اللہ کا قرآن بھی لا ریب ہے, اس میں کوئی شک نہیں. محمد مصطفیٰ کا فرمان بھی لا ریب ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اسی دین کو حاصل کرنے کے لیے سفر ہوئے. امام شافعی رحمہ اللہ ایک تابعی ہے, فرماتے ہیں لو ان رجلا سافر من اقصی الشام الى اقصی الیمن لیسمع کلمۃ حکمۃ ما رأیت ان سفرہ ذا. او لوگو, اگر کوئی آدمی ملک شام کے ایک کنارے سے سفر شروع کر دے, پورا ملک شام کراس کرنے کے بعد ملک یمن میں داخل ہو جائے, ملک یمن سفر طے کرنے کے بعد یمن کے آخری کنارے پر پہنچے, اس پورے سفر کے اندر اسے کوئی عالم نہ ملے, کوئی محدث نہ ملے, آخری کنارے پر دو ملکوں کا سفر طے کرنے کے بعد جب یمن کے آخری کنارے پر پہنچے, اسے ایک آدمی ملے جسے نبی علیہ السلام کی صرف ایک حدیث آتی تھی, دو ملکوں کا سفر طے کرنے کے بعد بھی اگر اسے ایک حدیث مل جائے تو یقین کر لے اس کا سفر ضائع نہیں ہوا. کیوں؟ جس مقصد کے لیے نکلا تھا تو اسے حاصل ہو گیا. تو میرے بھائیو, قرآن یہ بھی دین کا اصلی ماخذ ہے, اللہ کے پیغمبر کی حدیث بھی یہ دین کا مصدر ہے, دین کا مرجع ہے, اور کوئی بھی چیز نہیں. نہ امت کا قول, نہ امتی کا فعل, نہ قیاس, کچھ بھی نہیں. بلکہ وہ محتاج ہے, ہر امتی چاہے وہ صحابی ہو, وہ تابعی ہو, وہ امام ہو, وہ محدث ہو, وہ فقیہ ہو, وہ مجتہد ہو, وہ حاکم ہو, وہ باپ ہو, وہ برادری ہو, اس کا قول بھی محتاج ہے, اس کا فعل بھی محتاج ہے. اس کے قول کی بھی تصدیق ہوگی, اس کے فعل کی بھی تصدیق ہوگی قرآن و حدیث سے. قرآن و حدیث نہ کسی کے قول کی نہ کسی کے فعل کی تصدیق محتاج ہے. آپ دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں, مسند احمد کے لیے حدیث موجود ہے, لوگ رخصت کرنے کے لیے ساتھ ہے, ساتھی بھی ہے, شاید بھی ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سواری پر سوار ہونے لگتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں, الحمدللہ پڑھتے ہیں, فلم مستوا علیہا, جب سواری پر سوار ہو کر بیٹھتے ہیں تو پھر اور دعائیں پڑھتے ہیں. جب دعائیں پڑھ چکے روانہ ہو لگے, روانہ ہوتے ہوئے لوگوں سے کہتے ہیں او لوگو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل مثل ما فعلت, میں نے سوار ہوتے وقت جو دعا پڑی, جس طرح میں سواری پر سوار ہوا, سوار ہو کر جو کچھ میں نے کیا, یہ سارے کام کرتے ہوئے میں نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے قول کی تصدیق کر رہے ہیں, اپنے فعل کی تصدیق کر رہے ہیں. کس چیز کے ذریعے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث کے ذریعے. اسی مسند احمد کی حدیث ہے, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایک مجلس میں گئے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح جا کر مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں, الگ کوئی اہتمام نہیں کہ مجلس کے بیچ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں, اپنے لیے چار پہی لگا دی, نہیں, لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد کھانے کا وقت ہوا, کھانا کھاتے ہیں, نماز کا وقت ہو گیا, مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں. جب نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہو لوگوں کہا تو مقعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعقل تو طعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصلیت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. او لوگوں میں آیا, تم بیٹھے تھے, میں بھی آ کر بیٹھ گیا, تم نے دیکھا کہ میں کس طرح بیٹھا, جس طرح میں بیٹھا تھا اسی طرح بیٹھے ہوئے میں نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. او لوگوں دسترخوان لگا, تم نے بھی کھانا کھایا, تم نے مجھے بھی دیکھا کہ میں نے بھی کھانا کھایا, جس طریقے پر میں نے کھانا کھایا اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے میں نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. وصلیت صلاۃ رسول اللہ, نماز کا وقت ہو گیا, تم نے بھی نماز پڑھی, میں نے بھی نماز پڑھی, جس طرح میں نے نماز پڑھی ہے اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے میں نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحابہ کی جماعت ہے, یہ افضل ترین جماعت ہے. اپنے کھانے کی بھی تصدیق ہو رہی ہے, پینے کی بھی تصدیق ہو رہی ہے, سواری پر سوار ہونے کی بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ میں کس طرح سوار ہوا, میں کس طرح بیٹھا, میرا کھانا کس طریقے پر تھا, میرا پینا کس طرح تھا, میرا فیصلہ کس طرح تھا, میرا سواری پر سوار ہونا کس طرح تھا. حضرات,
جب صحابہ اپنے قول کی، اپنے فعل کی، اپنے بیٹھنے کی، اپنے کھانے کی، اپنے پینے کی، اپنی خوشی کی، اپنی غمی کی دلیل دیتے ہیں قرآن و حدیث سے، تو صحابہ کے باپ وہ کون انسان ہے جو بغیر دلیل کے جو کچھ کرے اس کا کرنا بھی دین، اس کا کہنا بھی دین؟ کوئی ایسا نہیں ہے. یہی ایک نقطہ اختلاف ہے. ہم یہی بات کہتے ہیں پوری انسانیت کے اندر، جس کا قول بھی دین، جس کا فعل بھی دین، جس کا فیصلہ بھی دین، جس کا حکم بھی دین، جس کی شادی بھی دین، جن کی غمی بھی دین، جن کا سونا بھی دین، جن کا جاگنا بھی دین، جن کا کھانا بھی دین، جن کا پینا بھی دین، جن کا مسکرانا بھی دین، جن کا بیت الخلاء جانا بھی دین، آنا بھی دین، وہ صرف ایک ہستی ہے، امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کائنات کے ایمان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، یہ ہمارے حماقت کی دلیل ہے. ہم کہتے ہیں کوئی بھی ہو، اس کا مقام کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اس کی عظمت کتنی بڑی کیوں نہ ہو، اس کی شان کتنی بڑی کیوں نہ ہو، اس کی رفت کتنی بڑی کیوں نہ ہو، چاہے وقت کا محدث کیوں نہ ہو، وقت کا امام کیوں نہ ہو، وقت کا حاکم کیوں نہ ہو، وقت کا فقیر کیوں نہ ہو، وہ صحابی کیوں نہ ہو، وہ تابعی کیوں نہ ہو، وہ امام کیوں نہ ہو، لیکن اس کا قول بھی دین نہیں، اس کا فعل بھی دین نہیں، اس کے قول کی بھی تصدیق قرآن و حدیث کرے گا، اس کے فعل کی بھی تصدیق قرآن و حدیث کرے گا. حضرات، آج اس دین اسلام کے ساتھ نماز ہو رہا ہے، اس دین اسلام کو کھلونا بنا دیا گیا ہے، امت کے اقرار کو دین بنا لیا گیا. اسی جمعہ کو خانپور میں پروگرام تھا، وہ بھی تقریر بخاری کے حوالے سے تھا. ایک پرچی آئی، اس پرچی میں لکھا تھا کہ صحیح بخاری کے حوالے سے تو آپ پروگرام کر لیتے ہیں، کیا ہدایا دین اسلام کی کتاب نہیں؟ کیا ہدایا نے دینی مسائل نے کہ ہدایا کے حوالے سے کوئی پروگرام نہیں؟ ہدایا اور بخاری کا فرق بتائیں. میں نے کہا دو باتیں بتاؤں گا، جائیے اپنے علماء سے پوچھئے صحیح بخاری اور ہدایا میں کیا فرق ہے. ایک فرق تو یہ ہے، بخاری شریف وہ کتاب ہے، بظاہر یہ ایک کتاب ہے، اگر آپ غور کریں گے تو 97 کتابوں کا مجموعہ ہے. اس صحیح بخاری میں 97 کتابیں ہیں، ان کتابوں کا مجموعہ ہے. پوری بخاری کے اندر مجھے ایک مسئلہ بتائیں جو بغیر سند کے ہو، ایک مسئلہ بتائیں، ایک حدیث بتائیں جو بغیر سند کے ہو، جس میں امام بخاری سند پیش نہ کرے کہ میں نے یہ حدیث کس سے سنی ہے، میرے استاد نے کس سے سنی تھی، میرے استاد کے استاد نے کس سے سنی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری کے اندر مجھے ایک مسئلہ بتائیں جو بغیر سند کے ہو، اور ہدایا کے اندر مجھے ایک مسئلہ بتائیں جو سند کے ساتھ ہو. پوری ہدایا وزن میں، ذخامت میں بخاری شریف سے بھی زیادہ وزنی کتاب ہے. جائیے علماء سے پوچھئے پوری ہدایا سے ایک مسئلہ بتائیں جو سند کے ساتھ ہو. کیوں نہ سر کرے ایک وہ کتاب جس کا ایک مسئلہ بھی بغیر سند کی نہ ہو، دوسری وہ کتاب جس کا ایک مسئلہ آپ کے چھوڑتا ہوں. اگر میرے کوئی دوست یہاں ایسے موجود ہوں جن کے ذہن میں یہ بات ہو کہ جی ہاں ہدایا کے اندر بھی سند ہے، تو ہدایا کی کوئی ایک ہی بات مجھے پڑھ کے سنا دے. یہ ذمہ دار اسٹیج ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں خطیب نہیں ہوں لیکن مدرس ضرور ہوں. اس ہدایا کو اناس کے چوٹی کے علماء سے پڑھ کر بارہا اپنے بچوں کو پڑھایا ہے. ایک مسئلہ بتاؤ پوری ہدایا میں سے، ایک لین پڑھ کے دو مدین کے لوگوں، ایک سطر پڑھ کے دو، ایک سطر، صرف ایک سطر پوری ہدایا میں سے پڑھ کے دکھلاؤ جو سند کے ساتھ ہو، اور بخاری کی ایک سطر بتاؤ جو بغیر سند کے ہو. ایک فرق تو یہ ہے. دوسرا فرق یہ ہے، صحیح بخاری وہ کتاب ہے جسے آپ گھر میں بھی کھول کر ماں کو بھی پڑھا سکتے ہیں، بہن کو بھی پڑھا سکتے ہیں، بیٹی کے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، خاندان کے آگے بڑھ سکتے ہیں. ہدایہ وہ کتاب ہے، تین صفحے پڑھیں گے تو چوتھی صفحہ پر اور چوتھا صفحہ پڑھنے سے پہلے اپنی بیٹی کو اٹھا دیں گے، اپنی ماں کو اٹھا دیں گے کہ تیری موجودگی کے اندر اب میں ہدایہ کا یہ صفحہ نہیں پڑھ سکتا. حضرات، یہ صحیح بخاری کے حوالے سے جو آج کے پروگرام منعقد ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس نشست میں حدیث کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو. اللہ ہر گوئی کی توفیق عطا فرمائے. حدیث کیا ہے؟ حدیث کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ حضرات، حدیث کا فیصلہ کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں ہے، حدیث کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے. حدیث کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ جذباتی جملہ نہیں، قرآن کریم کی طرف آئیے. اللہ پاک فرماتے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالاً أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. اللہ نے فرمایا، لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور پر جو درمیانی نماز ہے اس کا خیال کرنا. آگے فرمایا، فإن خفتم، اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو، دشمن کا ڈر ہو، دشمن کی تلواریں، دشمن کی نیزیں تمہارے سامنے ہوں، جب بھی نماز نہیں چھوڑنی. ہاں، ہری جالن او رکبانا، اب نماز پڑھنے کے انداز کیسے ہونا چاہیے؟ جیسے حالات کا تقاضا ہو، جیسے حالات کا تقاضا ہو. چلتے چلتے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، سواری پر سوار ہے، سواری کرو، کبھی قبلہ کی طرف ہے، کبھی پیٹھ ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں. ہری جالن او رکبانا، جو حیات کا تقاضا ہو ویسے نماز پڑھیے. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب دشمن کا خطرہ ٹل جائے، جب دشمن کا خوف ٹل جائے، اب نماز کس طرح پڑھنی ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اب نماز اس طریقے میں پڑھنی ہے جو طریقہ تمہیں رب نے بتایا ہے، جو طریقہ تمہیں رب نے بتایا ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. اب خطرہ ٹل چکا، اب اس طریقے میں نماز پڑھو جس طریقے کی تعلیم رب نے دی ہے. پورا قرآن کریم پڑھیے، قرآن کریم میں 100 سے زائد آیات ہیں جن میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. پورے قرآن کریم میں ایک آیت بھی نہیں جس میں نماز کا طریقہ بتایا گیا ہو. نماز پڑھنے کا حکم ہے، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. نماز قائم کرنے کا تو حکم ہے، نماز کا طریقہ قرآن کریم کی کسی آیت میں نہیں بتایا گیا. اگر آپ میں سے کسی کو قرآن کریم کی وہ آیت آتی ہو جس میں نماز کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیام کس طرح کرنا ہے، قیام میں کیا پڑھنا ہے، قیام کے بعد رکوع ہوگا، رکوع کس طرح کرنا ہے، رکوع کے بعد پھر قیام ہے، قیام کے بعد پھر سجدے ہیں، نماز کی اتنی رکعتیں ہیں، رکوع میں یہ پڑھنا ہے یہ نہیں پڑھنا، سجدے میں یہ پڑھنا ہے نہیں پڑھنا. اگر آپ میں سے کسی کو کوئی آیت آتی ہو تو بتائے، اگر نہیں آتی تو پھر اس آیت پہ غور کیجیے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. جب دشمن کا خطرہ ٹل جائے، اب نماز اس طریقے میں پڑھو جو طریقہ تمہیں رب نے بتایا ہے، جس طریقے کی تعلیم تمہیں رب نے دی ہے. ہمیں طریقہ تو محمد مصطفیٰ نے بتایا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ تو حدیث میں ہے. مان لائیے اللہ کے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کے بارے. اللہ فرما رہا ہے، لوگوں یہ طریقہ میرے پیغمبر کا نہیں ہے، یہ طریقہ میں نے بتایا ہے، یہ طریقہ میں نے بتایا ہے. نبی علیہ السلام کا طریقہ رب کا بتایا ہوا طریقہ، نبی علیہ السلام کا فیصلہ رب کا فیصلہ، نبی علیہ السلام کا حکم اللہ کا حکم ہے. اللہ کے پیغمبر کے بعد پوری امت میں کسی ایک امتی کا نام لیجئے، کسی ایک امتی کا نام لیجئے جس امتی کے بارے کم از کم آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ وہ امتی ہے یہ وہ امام ہے، یہ وہ محدث ہے جس کا فیصلہ رب کا فیصلہ ہے، جس کا حکم رب کا حکم ہے، جس کا طریقہ رب کا بتایا ہوا طریقہ ہے. کسی ایک امتی کا نام لیجیے، نام آتا ہے تو بتائیے، اگر نہیں آتا تو پھر نبی اور امتی کے درمیان فرق کیجیے، نبی اور امتی کے درمیان فرق کیجیے. بس ہمارا یہی نقطہ اختلاف ہے. تحمل مزاجی کے ساتھ غور کیجیے، ہم یہ کہتے ہیں کتنا ہی کوئی عظیم انسان کیوں نہ ہو، اسے نبوت کا تاج نہ پہنو. نبوت کا تاج اسے اچھا لگتا ہے جسے رب نے پہنا ہے. اور وہ کون ہے؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا قول غلطی سے پاک، جن کا فعل غلطی سے پاک، جن کا حکم غلطی سے پاک، جن کا فیصلہ غلطی سے پاک. نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نہیں جس کے بارے ہمارا یقین ہو. قول میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، فعل میں غلطی ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں بربادی ہے اس شخص کے لیے، بربادی ہے اس شخص کے لیے. کس شخص کے لیے بربادی ہے؟ کس انسان کے لیے بربادی ہے؟ فرمایا کہ جو کسی عالم کے قول اور فعل اور فیصلے کو دین بنا لیتا ہے برباد ہے. کیوں بربادی ہے؟ فرماتا یقول العالم من قبل رأیہ ثم یسمع الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیدع ما کان علیہ ویبکی الاتباع مما حکم. اور لوگو، ایک عالم نے جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے اور اس کے پاس اس وقت کوئی دلیل نہیں ہوتی، ان کے ذہن میں کوئی حدیث نہیں ہوتی، مجبوری کے وقت وہ اپنی رائے کسی کے سامنے پیش کرتا ہے کہ یہ میری رائے ہے، یہ میری رائے ہے، حدیث نہیں آتی، اگر حدیث مل جائے تو ٹھیک ہے، میری رائے یہ ہے. یقول العالم من قبل رائیہ، امام نے اپنی رائے سے ایک بات بتا دی، وہ آدمی اس رائے کو لے کے چلا گیا. ثم یسمع الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس عالم کو، اس امام کو پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ کے پیغمبر کی حدیث مل جاتی ہے. اب حدیث اور اس عالم کا قول ٹکرا رہا ہے، حدیث اور اس امام کا قول ٹکرا رہا ہے، وہ امام کیا کرتا ہے؟ وہ یاد آؤ ماں کا نہلے ہے، اپنی رائے کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے فیصلے کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن اپنی رائے اور قول کی خاطر اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو نہیں چھوڑتا. بربادی اس آدمی کے لیے ہے جو رائے کو لے کر چلا گیا اور گھر میں جا کر بیٹھ گیا اور عالم سے نہیں پوچھتا کہ فلاں عالم نے، فلاں امام نے، فلاں مفتی نے، فلاں محدث نے اپنی رائے سے تو مجھے یہ بتا دیا ہے، کیا آپ کے پاس اس مسئلے کے حل کے لیے بھی حدیث ہے کہ نہیں؟ حدیث کو نہیں لیا، حدیث کو نہیں تلاش کیا، گھر جا کر بیٹھ گیا. حتیٰ کہ ایسا وقت بھی آیا کسی اور عالم نے آ کر کہا حدیث تو یہ ہے، حدیث تو یہ ہے، مگر یہ کون ہے؟ یہ مکلف کہتا ہے ٹھیک ہے، میں نے جس عالم سے بات سنی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا عالم ہے، وہ بھی علم والا ہے، آخر اس نے بھی تو قرآن و حدیث سے ہی کچھ کہا ہوگا. حدیث سامنے ہے، حدیث کو پڑھ چکا، حدیث کو دیکھ چکا، حدیث کو سمجھ چکا، لیکن حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، اس رائے کو نہیں چھوڑتا. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جس کی نمازیں بھی برباد ہیں، جس کی ساری کی ساری نیتیں برباد ہیں. وہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. امام ابن قتیبہ تیسری صدی کے عظیم محدث ہیں، اپنی کتاب تعدیل مختلف الحدیث کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. امام صاحب کے پاس اہل مشرق کا ایک آدمی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے امام صاحب، پچھلے سال میں نے یہ آپ سے مسئلے سنے تھے، لکھ لیے، یاد کر لیے. میں جب مشرق گیا، مشرق کے لوگوں کے سامنے میں نے یہ مسئلے پیش کیے، حوالہ میں نے آپ کا دیا. میں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ بات بتائی ہے، یہ بات بتائی ہے. لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، امام صاحب کی بات نہیں ہو سکتی، امام صاحب کا یہ فتویٰ نہیں ہو سکتا، جائیے
امام صاحب سے تصدیق کرا کے لائیے۔
میں وہاں سے چلا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، یہ باتیں آپ نے بتائی تھی، میں نے خود اپنے کانوں سے سنی تھی، لکھ لی۔ آپ تصدیق کریں، آپ کی تصدیق کے بغیر مشرق والے نہیں مانتے۔
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہو بھائی تو سچا ہے،
بالکل یہ باتیں پچھلے سال میں نے بتائی تھی، لیکن اب میں ان باتوں سے رجوع کر چکا ہوں، میں ان مسئلوں سے رجوع کر چکا ہوں، اب میرا یہ موقف نہیں ہے۔ اس نے کہا کیسا ہوگا، یہ کیا ہو گیا، پچھلے سال آپ نے ایک بات بتائی، پچھلے سال آپ نے ایک مسئلہ بتایا، اور آج آپ اس سے رجوع کر رہے ہیں، کیسا ہوگا، یہ کیسے؟
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں
او بھائی ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کان رائن رائت ہوں، پچھلے سال جب مجھ سے یہ مسئلے پوچھے گئے تھے، مجھے اللہ کے پیغمبر کی حدیث نہیں آتی تھی، میں نے اپنی ریس سے جواب دے دیا تھا، کچھ عرصے کے بعد حدیث مل گئی، وہ حدیث میری ریس سے ٹکراتی تھی، پیغمبر کی حدیث کی خاطر میں نے اپنی ریس کو چھوڑ دیا،
ریس کو چھوڑ دیے، جسے لیا بھی جا سکے چھوڑا بھی جا سکے، میرے بھائیوں وہ دین نہیں ہے،
وہ دین ہے نہیں ہے، وہ دین کا مقدر نہیں، وہ دین کا ماخذ نہیں، وہ دین کا مرجع نہیں، دین وہ ہے جسے لیا تو جائے گا لیکن چھوڑا نہیں جا سکے گا، اور وہ دو چیزیں ہیں، ایک قرآن اور ایک محمد الرسول اللہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، جسے لیا جائے گا لیکن چھوڑا نہیں جا سکتا۔ حضرات یہ دو چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے ایک حدیث ہے، ان دونوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیجیے، اپنا عقیدہ یہاں سے لیجیے، اپنا عمل یہاں سے لیجیے۔ بتائیں یہ بات جو ہم کہتے ہیں، ہمارے اسلاف نے بھی یہی بات بتائی ہے، چوتھی صدی کے ایک محدث ہیں،
قبیلہ مسلمان نہیں ہے، کافر قبیلہ ہے، آ کر قبیلے کا یہ قافلہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتا ہے، ہم صلح کے لیے آئے، ہم صلح کے لیے آئے، آج کے بعد ہم مسلمانوں سے لڑنا نہیں چاہتے، جو نقصان ہو گیا سو ہو گیا، آج صلح کر لیجئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے صلح ہوگی، صلح کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن ذلت والی صلح قبول کرنی ہوگی، رسوائی والی صلح قبول کرنی ہوگی۔ ان لوگوں نے کہا اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، ہم صلح تو جانتے ہیں لیکن ذلیل ترین صلح نہیں جانتے، ذلیل ترین صلح کسے کہتے ہیں، ذلت والی صلح کون سی ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذلیل ترین صلح یہ ہے، رسوا سنا یہ ہے کہ آج تک تمہارے کتنے بندے ہمارے مجاہدین کے ہاتھوں مارے گئے، سب کے سب جہنم میں گئے، سب کے سب جہنم میں گئے، لیکن ہمارے جتنے مجاہدین تمہارے ہاتھوں شہید ہوئے، ہم ایک ایک شہید کی دیت لیں گے، ایک ایک شہید کی دیت لیں گے، تمہارے جتنے مرے کسی ایک کی بھی دیت نہیں لیں گے، ہمارے جتنے شہید ہوئے ہر شہید کی دیت تمہیں دینی پڑے گی، صلح کی یہ شرط قبول ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی صلح نہیں۔ حضرات کافلے میں سے کسی نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا، ہاں ہاں مسلمانوں کی صفوں میں سے ایک نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے، یہ کون ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے ابو بکر جو شرط آپ نے لگائی ہے، جو شرط آپ نے لگائی ہے کہ ان کے جو مر گئے وہ جہنم میں، کوئی دیت نہیں، ہم ہر شہید کی دیت لیں گے، اس شرط کا مجھے حوالہ دے قرآن سے یا محمد مصطفیٰ کے فرمان سے صلی اللہ علیہ وسلم، حوالہ دے بغیر دلیل کے بغیر حوالے کے، میں نہیں مانتا۔ حضرات جب اس امت کے پہلے امام، اس امت کے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق سے ان کے فتوے پر، ان کے فیصلے پر، ان کے حکم پر، ان کی شرط پر ان سے دلیل مانگی جا سکتی ہے، میرے ابو بکر کے بعد
وہ کون سا امام ہے، وہ کون سا محقق ہے، وہ کون سا حاکم ہے جس میں دلیل لیے بغیر اس کے قول کو بھی لیتے رہے، اس کے فعل کو بھی لیتے رہے؟ کوئی ایسا نہیں، کوئی ایسا نہیں، ہر ایک سے دلیل لی جائے گی۔ آج اللہ کی دلیل پر یہ احساس، یہ شرط اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ جماعت اہل حدیث کو حاصل ہے، جو دلیل کی دنیا میں گفتگو کرتے بھی ہیں، گفتگو سنتے بھی ہیں۔ آئیے دلائل کی دنیا میں ہمارے عقیدے کو چیک کیجیے، ہمارے طریقے کو چیک کیجیے، اور اپنا عقیدہ اور طریقہ دلائل سے پیش کیجیے۔ دلائل کیا ہے؟ دلائل ملفوظات کا نام نہیں، جو ابھی ہم اپنے محترم سے ڈاکٹر صاحب حفیظ اللہ سے سن رہے تھے۔ کسی کی ملفوظات کو ہم دلیل نہیں کہتے، کسی کے اخبار کو ہم دلیل نہیں سمجھتے، کسی کے فیصلے کو ہم دلیل نہیں سمجھتے، کسی کے رائے کو ہم دلیل نہیں جانتے۔ ہمارے پاس دو دلیلیں ہیں، ایک قرآن ہے، ایک محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو چیزیں، کسی کوئی چیز نہیں، یہ دلیل ہے۔ سنا ابو بکر دلیل دی رہی ہے، آپ نے یہ شک کہاں سے پیش کی؟ نبی علیہ السلام نے کافروں سے معاہدے بھی کیے، کافروں سے آپ نے صلح بھی کیے۔ کسی شہید کی آج تک اللہ کے پیغمبر نے دیت لی؟ دلیل دی رہی ہے، دلیل دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں مانتا قربان کریں۔ انا کا مسئلہ نہیں سمجھا، میری توہین ہو جائے گی، میری یہ ہو جائے گی۔ سیدنا عمر کے صدیق فرماتے ہیں، عمر اللہ تم پہ رحم فرمائے، تو نے میری اصلاح کی، میں اپنے موقع سے رجوع کرتا ہوں۔ یہ دین ہے، آتا ہے تو بتائیے، نہیں آتا تو کہہ دیجیے کہ نہیں آتا۔ یہاں کتنا احتیاط کھڑا ہو چکا ہے، آتا تو نہیں ہے لیکن بتانے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ حضرات یہ اخلاف ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک جہادی آتا ہے، جہاد سے چلا مدینہ پہنچا، تلاش کر رہا ہے، کسے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ملاقات ہو جاتی ہے۔ آپ عبداللہ ہی؟ جی ہاں، آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، پوچھئے۔ اس نے کہا تبے تو لحمت ہو، ایک آدمی مر گیا، ایک آدمی مر گئی ہے، اس کی جداد تقسیم ہونے لگی، پوچھنا آپ سے یہ ہے مرنے والے کی جداد میں پھوپھی کا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں ہے، پھوپھی کا حصہ ہے کہ نہیں، بتائیے کہ پھوپھی کا حق ہے کہ نہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے لا ادری، او بھائی مجھے تمہارے سوال کا جواب نہیں آتا۔ اس نے کہا انت تقول لا ادری، آپ بھی نہیں جانتے، آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں آتا، فرمایا نہیں آتا، انا اقول لا ادری، میں کہتا ہوں کہ نہیں آتا۔ اذهب الى العلماء بالمدینہ، سے مدینہ علماء سے بھرا ہوا ہے، جائیے ہر وہ عالم تجھے جواب دے گا جسے جواب میں قرآن آتا ہوگا یا حدیث آتی ہوگی، مجھے نہیں آتا، میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ فلم محبا کبرا یہ رہی ہے بکالا نیما ما کالا ابو عبد الرحمان سوئل اما لا یدری فکال لا ادری۔ وہ دیہاتی جب جانے لگا، اس نے جاتے ہوئے سیدنا عبداللہ کے ہاتھ پکڑ لیے، ہاتھ اپنے رخساروں پر رکھ لیے، ہاتھوں کو چومنے لگ گیا اور کہا عبداللہ بڑی پیاری بات بتائی تو نے، ایک سوال کا جواب نہیں آتا تھا تو نے کہہ دیا کہ نہیں آتا، یہ دین ہے، آتا ہے تو بتائیے، نہیں آتا تو کہہ دیجیے کہ نہیں آتا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کے دوران بصرہ کے ایک امام کو دیکھا کہ وہ بھی طواف کر رہا ہے۔ بصرہ کا امام کون ہے؟ جابر بن زید رحمہ اللہ، صحابہ کا شاگرد، سیدنا عبداللہ بن عباس کا خاص و خاص شاگرد ہے۔ امام زہبی نے لکھا ہے کہ جب سیدنا عبداللہ بن عباس بصرہ میں گئے اور لوگوں نے گھیر لیا، مسئلے پوچھنے لگے، تو سیدنا عبداللہ فرماتے تسألونی وفیکم جابر بن زید، لوگوں تم تو خام خام سے مسئلے پوچھ رہے ہو، تا
تم تو خوش نصیب ہو کہ جابر بن زید جیسا امام اور فقیر تمہارے بیچ میں رہتا ہے.
آج یہ امام بیت اللہ کا تمام کر رہا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیکھ لیا, طواف کے دوران پکڑ لیا,
فرمایا یا جابر انک من فقہاء البصرۃ, او جابر تم بصرہ کے امام ہو, بصرہ کے مفتی ہو, بصرہ کے فقیہ ہو. آئے دن لوگ تم سے مسائل پوچھتے ہوں گے, آئے دن لوگ تم سے فتوے لیتے ہوں گے, آئے دن لوگ تم سے سوالات کرتے ہوں گے. میں تجھے ایک نصیحت کر رہا ہوں. حضرات, سیدنا عبداللہ بن عمر نے جو بصرہ کے امام کو نصیحت کی ہے وہ کیا ہے؟ فرماتے فلا تفتین الا بقرآن ناطق او سنت ماضیۃ, جب بھی تمہارے پاس کوئی مسئلہ آئے تو تم اس کا جواب قرآن سے دینا یا حدیث سے دینا, اس کا جواب یا قرآن سے دینا ہے یا حدیث سے دینا ہے. آگے فرمایا فإن لم تفعل حلقت وأهلقت, اگر تو نے سوالات کے جواب قرآن و حدیث سے ہٹ کر دیے, چاہے وہ تیری رائے ہو, تیرے استاد کی رائے ہو, تیرا فتویٰ ہو, تیرے استاد کا فتویٰ ہو, تیرا فیصلہ ہو, تیرے استاد کا فیصلہ ہو, اگر لوگوں کو تو نے قرآن و حدیث سے ہٹ کر سوالات بتائے, جوابات دیے, مسئلے بتائے, ہلکتا بہلکتا, خود بھی جہنم میں جائے گا, لوگوں کو بھی جہنم میں لے جائے گا, خود بھی برباد ہو جائے گا, لوگوں کو بھی برباد کر دے گا. حضرات, کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کا فیصلہ, قرآن کا فیصلہ دینے والا برباد ہے, فیصلہ لینے والا برباد ہے, حدیث کا فیصلہ دینے والا برباد ہے, لینے والا برباد ہے؟ نہیں کہا جا سکتا. ہاں, قرآن و حدیث کے مقابلے میں رائے دینے والا بھی گمراہ ہو سکتا ہے جس کے سامنے قرآن و حدیث موجود ہو, رائے لینے والا بھی گمراہ ہے جس کے سامنے قرآن و حدیث موجود ہو. یہ ترہ امتیاز جماعت اہل حدیث کا ہے جس میں صحابہ کا احترام موجود ہے, جس میں ائمہ کی عزت کا چتر بھی موجود ہے. احترام الگ چیز ہے, عزت الگ چیز ہے, ادب الگ چیز ہے. اولیاء کے متعلق ہم نے سنا, ہم سب کو مانتے ہیں, لیکن احترام کا معنی یہ نہیں, ادب کا معنی یہ نہیں, عزت کا معنی یہ نہیں کہ جس کا احترام کرے اس کے قول کو بھی دین سمجھے, اس کے فعل کو بھی دین سمجھے. اگر یہی بات ہے تو پھر قرآن و حدیث میں ماں باپ کے احترام کا حکم ہے کہ نہیں, ماں باپ کی عزت کا حکم ہے کہ نہیں؟ پھر ماں باپ کا کہنا بھی دین اور کرنا بھی دین ہے؟ قرآن و حدیث میں بڑوں کا کیا مقام ہے, بڑوں کی کیا شان ہے؟ تو پھر اپنے سے بڑا جو کچھ کہے وہ دین ہے؟ دین الگ ہے, شریعت الگ ہے, ادب کا دفتر الگ ہے. ہم ہر ایک کے ادب کو بھی تولتے ہیں, عزت کو بھی تولتے ہیں شریعت کے پیمانے میں. شریعت کیا ہے؟ شریعت قرآن کا نام ہے اور شریعت حدیث کا نام ہے. یہی وجہ ہے ہمارے دینی اداروں کے اندر بچوں کو اگر تعلیم دی جاتی ہے انہیں دو چیزوں کی, ہمارا بچہ جب پہلی کلاس میں آتا ہے تو استاد جب اسے آیت کا لفظ بتاتا ہے, اللہ نے فرمایا حکیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, بچے کو ترجمہ بتا دیا, قرآن کا یہ لفظ بتا دیا حکیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. ہمارا استاد, ہمارا معلم, ہمارا مدرس یہ ترجمہ بتانے کے بعد بچے کے سامنے اللہ کے پیغمبر کی حدیث کھول کے رکھ دیتا ہے کہ بیٹا قرآن نے حکم دیا ہے نماز قائم کرو. اب یہ حدیث ہے, اللہ کے پیغمبر نے اس طرح نماز پڑھی ہے, اس طرح نماز پڑھی ہے, یہ حکم ہے, یہ اس حکم پر عمل کرنے کا طریقہ ہے, یہ تھیوری ہے, یہ اس کا پریکٹیکل ہے, یہ نظری علم ہے, یہ عملی علم ہے. ایک لمحے کے لیے بھی ہم حدیث کو قرآن سے جدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرات, امام اوزائی رحمۃ اللہ اپنے شاگرد کو روانہ کر رہے ہیں, جتنا علم آتا تھا شاگرد کو پڑھا دیا. شاگرد جب جانے لگا, جاتے ہوئے اپنے استاد سے درخواست کرتا ہے, استاد محترم پھر زندگی کا کوئی پتہ نہیں, کچھ آپ نصیحت ہی کر دیں, کچھ آپ نصیحت ہی کر دیں. امام اوزائی فرماتے ہیں لنوتینک جملۃ
تغنی کا انشاءاللہ. حضرات امام اوزائی کے اس نصیحت پر غور کیجیے, لنوطینک کا جملہ بن تغنی کا انشاءاللہ. بیٹا نصیحت کے اندر ایک صفحہ نہیں ہے, ایک صفحے کی نصیحت نہیں کرتا, ایک جملے میں ایک فکرے میں نصیحت کرتا ہوں. تغنی کا انشاءاللہ, اگر میری نصیحت والے اس جملے کو تو نے تھام لیا, دنیا بھی بن جائے گی, آخر بھی سمجھ جائے گی. امام صاحب ایک ہی جملے میں نصیحت, ایک ہی فکرہ, ایک ہی لین, کیا نصیحت ہے؟ فرمایا کہ لا تدع لرسول اللہ حدیث نہ بتا, جا زندگی کے کسی بھی موڑ پر میرے پیغمبر کی حدیث کو نہیں چھوڑنا. حدیث کی خاطر برادری کو چھوڑنا پڑے, علاقے کو چھوڑنا پڑے, بیوی کو چھوڑنا پڑے, اولاد کو چھوڑنا پڑے, جائیداد کو خیر باد کہنا پڑے, پوری خرائے کو چھوڑ دینا, لیکن کسی کی خاطر میرے پیغمبر کی حدیث کو نہیں چھوڑنا. یہی وجہ ہے آج اگر کوئی جماعت اہل حدیث سے ناراض ہے تو کوئی اور چیز نہیں, ناراضگی کا نقطہ یہی ہے کہ باپ دادے کو دین کو چھوڑ چکے, برادری کے دین کو چھوڑ چکے, فلاں کا طریقہ چھوڑ چکے. جی ہاں, ہر ایک کی ناراضگی برداشت ہے, ہر ایک کو چھوڑ سکتے ہیں, لیکن کسی کی خاطر کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کے فرمان کو نہیں چھوڑ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات آپ آئیے اسی صحیح بخاری کی طرف. ایک وقت تھا ہیرکل بادشاہ جو ملک شام کا بادشاہ ہے, اس کی عدالت کے اندر مسلمانوں کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا کہ سرزمین عرب میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کیا, عجیب و غریب ذہن کا مالک ہے, اور اس کے ماننے والے اے ہیرکل تیری سلطنت میں آ چکے ہیں, تیری سلطنت میں آ چکے ہیں, تیرے ملک میں آ چکے ہیں, انہیں نکال دیجیے, یہاں گمراہی پھیلائیں گے, فتنہ پھیلائیں گے. ہیرکل بادشاہ عیسائی حاکم, بڑا ذہین, بڑا فقیر, بڑا دور اندیش تھا, صاحب بصیرت تھا, ان لوگوں کے کہنے پر آیا نہیں بلکہ کہا کہ پہلے معلوم تو کروں کہ نبوت کا اعلان کرنے والا کون ہے, ان کے پاننے والے کون ہیں. ہیرکل نے کہا یہ بتاؤ کہ جس علاقے کا وہ شخص رہنے والا ہے اس علاقے کا کوئی ایسا قافلہ بتاؤ جو قافلہ عقیدے میں اس سے اختلاف رکھتا ہو, اسی علاقے کا میں کچھ معلومات لینا چاہتا ہوں. قافلہ مل گیا, ہیرکل کے پاس آ کر بیٹھ گیا. ہیرکل نے کہا ایوکم اقرب نسبا, یہ بتاؤ جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم میں سے کوئی اس کا رشتے دار بھی ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں, یہ ابو سفیان ہے, یہ ابو سفیان ہے, اس محمد کے دین کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کے عقیدے کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی دعوت کو نہیں مانتا, لیکن ہے قریبی رشتے دار. وہ کتنا قریبی ہے؟ کہا اتنا قریبی ہے کہ اس ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ محمد کی بیوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سسرا ہے, نبوت کا اعلان کرنے والا داماد ہے. بادشاہ نے کہا مسئلہ حل ہو گیا, گھر کی باتیں کھول کر آ جائیں گی, ہے کہ دشمن؟ خاندانی اعتبار سے وہ کیسا ہے, خاندانی اعتبار سے وہ کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا سرزمین عرب میں جو سب سے افضل ترین خاندان ہے اسی خاندان سے محمد کا تعلق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بتاؤ آج تک کبھی محمد نے جھوٹ بولا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابو سفیان نے کہا نہیں نہیں آج تک اس نے جھوٹ نہیں بولا. یہ بتاؤ اس کے ماننے والے غریب لوگ ہیں یا مالدار لوگ ہیں؟ ابو سفیان نے کہا بل ضعفاء, ماننے والے غریب ہیں, ماننے والے غریب ہیں. اور صدم غریبی یہ ہے, مزید ان کی پیٹ کے نیچے آگ کی چنگاری رکھ دی جاتی ہے, مزید انہیں تکالیف کی جاتی ہے, لیکن دنیا کی کوئی چیز, کوئی دھمکی, کوئی سزا انہیں اسلام سے نہیں ہٹا سکتی. ایزیدون ام ینکثون, ابو سفیان یہ بتاؤ اس ماننے والی جماعت کی تعداد کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ تعداد کم ہو رہی ہے یہ بڑھ رہی ہے. ابو سفیان نے کہا بل یزیدون, اے دن ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. جو بھی ان کی دعوت کو سنتا ہے سنجیدہ ماحول میں تحمل نظامی کے ساتھ, جب تک لوگ کہتے ہیں وہ ایسا وہ ویسا الگ رہتے ہیں, جب سنجیدگی کے ساتھ عدل و انصاف کے پیمانے کو سامنے رکھ کر جو بھی اس بندے کی دعوت کو سنتا ہے وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے, تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ہر تبد منکم انہم آدا, ہرقل نے کہا یہ بتاؤ آج تک کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو محمد کی جماعت میں شریک ہوا ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ دن رہنے کے بعد پھر نکل گیا ہو؟ ابو سفیان نے کہا نہیں نہیں نہیں. اچھا اس کا پیغام کیا ہے, اس کی دعوت کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا یا مر بالسلام ہے, بڑی صاف ہے, وسیلہ ہے, نماز کا حکم دیتے ہیں, درگزر کا حکم دیتے ہیں, لوگ زیادتیاں کرے تو تم معاف کر دو, صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں, جو تمہیں دو تم سے بھاگے ان کے قریب ہو جاؤ, لوگ رشتہ توڑنا چاہیں تم جوڑنے کی کوشش کرو. ابو سفیان کی بات کو سنتا تھا. ہرقل نے کہا پھر اس میں اختلاف کس چیز کا ہے, اس میں اختلاف اور کس چیز کا ہے؟ ابو سفیان یہاں دو نقطے ہیں جو ہم نہیں مانتے, دو نقطے ہیں بدین کے لوگوں, وہ دو نقطے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دو نقطے ہیں جو مشکل ترین ہے, وہ کڑوی گھون سے بھی لڑا سکتے ہیں, وہ تو موت کا گھونٹ ہے. وہ دو باتیں ہم نہیں مانتے, وہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے محمد کا یہ پیغام ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا, او لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو, ایک اللہ کی عبادت کرو, وہی مشکل کشا, وہی حاجت روا, وہی ڈگری بنانے والا, وہی صحت دینے والا, وہی تندرستی دینے والا, وہی اولاد دینے والا. اللہم لا مانع لما اعطیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد. وہ کھانے پر مالک ہے, دینے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا, روکنے پہ آئے تو کوئی دے نہیں سکتا. یا بولے مئی شاؤ انافا وہ یا بولے مئی شاؤ سکون اور یہ سب جو ہم ذکران و انافا وہ یا جالو مئی شاؤ عقیمہ, جس کو چاہے دیتے دے, جس کو چاہے بیٹیاں دے, جس کو چاہے دونوں دے, وہ یا جالو مئی شاؤ عقیمہ, چاہے تو بان کر دے, جسے رب نہ دے کوئی دے نہیں سکتا. ایک اللہ ہے, لات منات کو چھوڑ دو, وہی قیام کے لئے, وہی رکوع کے لئے, وہی سجدے کے لئے. قیام ایک اللہ کے لیے, رکوع ایک اللہ کے لیے, سجدہ ایک اللہ کے لیے. یہ ہاتھ اٹھیں گے تو ایک رب کے آگے اٹھیں گے. مسئلہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, مجبوری چھوٹی ہو یا بڑی ہو, مومن تو وہ ہے جس کے جوتے کا تسمہ بھی گم ہو جائے تو رب سے سوال کرتا ہے. اعبد اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا, پہلا یہ نقطہ, ایک اللہ کی عبادت کرو. ہم نہیں مانتے کہ یہ سارے کام ایک اللہ کر لیتا ہے. اپنی عقل سے سوچتے تھے کہ موتی ایک جوتی بنا سکتے ہیں, دردی ایک کپڑے کی سلائی کر سکتے ہیں, فلا یہ کام کر سکتے ہیں, فلا یہ کام کر سکتے ہیں. رب کو بھی اسی طرح سمجھتے تھے کہ سارا نظام ایک اللہ چلاتا ہے. نہیں نہیں, اللہ نے اختیارات کچھ فرشتوں میں تقسیم کیے ہوئے ہیں, کچھ نبیوں میں تقسیم کیے ہوئے ہیں, کچھ ولیوں میں تقسیم کیے ہوئے ہیں, کچھ بزرگوں میں تقسیم کیے ہوئے ہیں. اللہ ایسا ہی ہے. فرما لوگوں یہ پوری خلائق میری محتاج ہے, ایک لمحے کے اندر سب کی سن بھی لیتا ہوں اور دے بھی دیتا ہوں. اترکوا اللات والمنات والعزی, یہ کچھ نہیں کر سکتے. پہلا پیغام ابو سفیان نے کہا جو ہمیں دربے لگاتا ہے, جب 360 بت ہر دن کے لیے ہم نے الگ مشکل کو ساتھ بنایا ہوا ہے, سال کے 360 دن ہیں اور 360 بت رکھے ہوئے ہیں, سال کے ہر دن کے لیے الگ مشکل کو ساتھ, الگ حاجت روا, الگ بجلی بنانے والا. اللہ اکبر, مجھے عمر بن جموع کی بات یاد آ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام لے, صحابہ نے کہا ہدایت تو تجھے رب نے دی ہے, ہدایت کا سبب کیا بنا, ہدایت کا سبب کیا بنا؟ سیدنا عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, وہ لوگوں میرا بھی ایک مشکل گشا ہے, میرے پاس ایک بت ہے جس کے آگے قیام بھی کرتا تھا، رکوع بھی کرتا تھا، ہاتھ بھی پھیلاتا تھا۔ کل میں نے ایک کتے کو دیکھا ٹانگ کھڑی کر کے میرے کچھ مشکل گسا پر موت رہا تھا، پیشاب کر رہا تھا۔ میں نے اپنے مشکل گسا کے ہاتھ بھی دیکھے، اپنی جگہ پر کھڑے تھے، زبان ہلی نہیں، گردن نے حرکت نہیں کی، ہاتھ نے ہٹایا نہیں۔ میں نے کہا جو مشکل گسا اپنی آپ کو نجاست سے نہیں بچا سکتا وہ ہمیں کیا دے گا، وہ ہمیں کیا دے گا؟ حضرات، پہلا نقطہ ابو سفیان نے پیش کیا کہ محمد کی یہ دعوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو شریک نہ کرو، شیئا نہ کسی فرشتے کو شریک کرو، نہ کسی نبی کو شریک کرو، نہ کسی ولی کو شریک کرو۔ فلا تضربوا للہ الامثال، او لوگو رب کے لیے یہ مثالیں پیش ہے نہ کرو کہ ایک حاکم کے پاس جانے کے لیے علاقے کے ناظم کو لے جاتے ہیں، علاقے کے کونسل کو لے جاتے ہیں، صدر کے پاس جانا ہو، وزیر اعظم جمالی کے پاس جانا ہو، فلاں کے بغیر نہیں جا سکتے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، رب نے کہا اللہ کے لیے مثالیں نہ بناؤ۔ یہ بادشاہ تو ظالم ہے جو غریب سے نہیں ملتے، یہ حکمران تو بدماش ہے جو ایک غریب کی نہیں سنتے۔ رب ظالم نہیں ہے، رب ہر ایک کی سنتا ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، نہ ماننے والے کی بھی سنتا ہے، ماننے والے کی بھی سنتا ہے۔ رب تو وہ ہے کہ جب سلیمان پیغمبر اپنی امت کو لے کر میدان کی طرف آ رہے تھے بارش کی دعا مانگنے کے لیے، رانا ملتن مستلقیتن علا ظہرہا قائمتن بقوائمہا، سلیمان پیغمبر نے ایک چیمٹی کو دیکھا، چکر لیٹی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی ٹانگیں آسمان کی طرف کی ہوئی ہے، وہی تقول، اور وہ کہہ رہی تھی اللہم انا خلق من خلقک لیس بنا گنن سقیات، اے اللہ بارش نہیں آئی، زمین تپ چکی ہے، زمین گرم ہو چکی ہے، ہم تو پیاسی مخلوق ہیں، اگر تو نے پانی نہ دیا دنیا کی کوئی طاقت ہمیں پانی دے نہیں سکتی۔ سلیمان علیہ السلام نے چیمٹی کی دعا کو سن لیا، امت سے کیا کہا، ارجعوا فقد سقیتم لدعوت غیرکم، او گھر چلتے ہیں۔ امت نے کہا دعا نہیں مانگنی، فرمایا کہ ہم سے پہلے ایک اور قوم نے دعا مانگ لی ہے، اور رب کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا، وہ چیونٹی کی سنتا ہے، وہ ہر ایک کی بھی سنتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جانور، یہ گائے، یہ بھینس، یہ بکری، یہ بھیڑ جو حاملہ بھی ہوتی ہے، بچے بھی جنتی ہے، یہ کس کے آگے فریاد کرتی ہے؟ کس مزار پر آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ کس قبر کے آگے ان کو آپ نے دیکھا ہے؟ کہاں اس نے مدد مانی؟ یہ ساری زبان عرض سے رب کے آگے فریادیں کرتی ہیں، رب ان کو دیتا ہے۔ پہلا نقطہ اشراف توحید ہے۔ ہرقل نے کہا اور کیا ہے؟ اس نے کہا دوسرا نقطہ اس سے مشکل ہے، وہ کیا ہے کہ محمد کی دعوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وترکوا ما یقول آباؤکم، سنو، سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ سنو، وترکوا ما یقول آباؤکم، کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں، محمد کا یہ پیغام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وترکوا ما یقول آباؤکم، جو کوئی تمہارا باپ دادا کہے، تمہاری برادری کہے، تمہارے مولوی کہے، تمہارے وڈیرے کہے، انہیں چھوڑ دو اور ان کے مقابلے میں میری بات کو مانو۔ ہرقل نے آخر میں کیا کہا، بڑا لمبا تبصرہ ہے، تبصرہ کروں گا، رات کا ایک حصہ ختم ہو سکتا ہے۔ یہ جذبات اپنے سینے میں رکھ کر اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہرقل نے کہا ابو سفیان، میں نے تیری ساری گفتگو سنی ہے، سنی ہے، تو نے کہا ماننے والے بن رہے ہیں، یہ حق کی پہچان ہے، یہ حق کی پہچان ہے کہ تعداد بڑھتی رہتی ہے، تعداد بڑھتی رہتی ہے، افراد بھی بڑھتے رہتے ہیں، مسجدیں بڑھتی رہتی ہیں، ذہن بڑھتا رہتا ہے، افراد ایک امت کی شکل میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، یہ حق کی پہچان ہے۔ اور یہ بھی حق کی پہچان ہے کہ جو اسے قبول کر لے پھر دنیا جہان کو تو چھوڑ سکتا ہے، حق کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آخر میں ہرقل نے کہا ایک رب کی طرف بلاتا ہے وہ شخص، اس کا معنی یہ ہے اس کی دعوت یک جائی ہے، ہر جائی نہیں، ہر جنڈی کے آگے،
ہر بندی کے آگے، ہر جڑ کے آگے، ہر درخت کے آگے، ہر حجر یا شجر کے آگے تمہارے ماتے نہیں دکھاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد غیرت مند ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی غیرت ہے. غیرت کا پیغام یہ ہے، یہ جبین نیاز جھکے گی تو ایک خالق کے آگے جھکے گی. خالق نے انسان کا چہرہ بنایا ہی ایسا ہے. اور لوگوں، تھوڑا سا اپنے چہرے پر غور تو کرو. آپ نے بھینس کو بھی دیکھا، اونٹ کو بھی دیکھا، گائے بکری کو بھی دیکھا، پرندوں کو بھی دیکھا، کھاتے اور پیتے ہوئے ان کے چہرے جھک جاتے ہیں. رب نے انسان کا چہرہ ایسا بنایا ہے، نہ کھاتے ہوئے جھکتا ہے، نہ پیتے ہوئے جھکتا ہے، نہ سوتے ہوئے جھکتا ہے. اس لیے کہ رب نے صرف اپنے آگے جھکنا تھا. یہ جھکے نہیں سکتا. کھاتے رہے نہیں جھکے گا، پیتے رہے نہیں جھکے گا، لہجے پہلو پہ نہیں جھکے گا. یہ جھکنا ہے تو خالق کے آگے جھکنا ہے. دوسری بات اس نے کہی، اچھا ان کا یہ کہنا ہے کہ باپ دادے کی بات دین نہیں، یہ بات بھی تو سچی ہے. فیاکل کہتا ہے یہ بات بھی تو سچی ہے. اس لیے کہ اگر ہر ایک کے باپ کی بات دین ہو، ہر ایک کی برادری کی بات دین ہو، ہر ایک کے ایمان کی بات دین ہو، ہر ایک کے وڈیرے کی بات دین ہو، تو ہر ایک کا وڈیرا جدا ہے، دین جدا ہو جائے گا. دین کتنے بن جائیں گے؟ سن آخری جملہ بتاتا ہوں، حضرات غور کیجیے. ہرقل نے کہا، ہرقل نے کہا تم تو بدبخت ہو، بد نصیب ہو. سنو ان کا نما تقول حق کا، صحیح بخاری کے پا رہے ہیں، ان کا نما تقول حق کا فاسا یملے کو موزیا قدم ہاتھ ہے. ابو سفیان، جو کچھ تو نے محمد کے متعلق کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جماعت کے متعلق کہا، اگر یہ تیرا کہنا سچ ہے تو وقت دور نہیں، وقت قریب ہے کہ آج جہاں میرا تخت ہے، جہاں حکومت اور بادشاہت محمد کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. فاقا یملے کو موضع قدم یہ آتا ہے، دھیرے دھیرے ان کی تعداد بڑھتی رہے گی، افراد بڑھتے رہیں گے، ان کا خطہ بڑھتا رہے گا. جب باتی انداز میں رہی تحمل مزاجی کے ساتھ ان کا قافلہ شہر سے نکلے گا، گوٹوں میں داخل ہوگا، ان کی مسجد ایک کے بدلے دو ہو جائے گی، افراد بڑھیں گے، برادری ملے گی، جماعتیں شامل ہوں گی، بڑے لوگ لکھے لوگ قریب آئیں گے. فتح یملے کو موضیا قدم یہ آتا ہے. آگے کہا لو کن تو ہند ہوں، لو کن تو ہند ہوں لگ اصل تو ان قدم ہے. تم تو مخالفتیں کرتے ہو، اللہ کی قسم اگر میری ملاقات ہو گئی میں اس آدمی کے قدم دھوؤں گا، اس آدمی کے پاؤں پانی کے ساتھ ہوتا رہوں گا جس کی دعوت پکیدہ، جس کی سوچ پکیدہ، جس کا پیغام پکیدہ، جس کا منحج پکیدہ، جس کی فکر پکیدہ، جس کا نظام پکیدہ، جس کا ضابطہ پکیدہ، جس کا دستور پکیدہ. وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے اور حدیث ہے. آج 14 صدیاں گزر چکی مگر وہی دعوت اگر کوئی پیش کرنے والی جماعت ہے تو جماعت حدیث ہے. ہم کہتے ہیں کہ آج بھی ہر اس آدمی کے قول کو لیں گے جس کی سند میرے محمد مصطفیٰ تک پہنچے گی صلی اللہ علیہ وسلم. اس آدمی کے عمل کو لیں گے جس کی سند وہاں تک پہنچے گی. سند درمیان میں رک جائے، ہم نہیں لیتے، نہ اس قول کو لیتے ہیں، نہ اس فعل کو لیتے ہیں. یہی وجہ ہے تقریب بخاری جس میں آپ لوگ شامل ہیں، جس کی ایک ایک روایت سند کے ساتھ ہے. ہم کیوں نہ خوشی اختیار کریں، کیوں نہ اس کو اعزاز سمجھیں. ہمارے بچوں نے اس حدیث کی کتاب کو پڑھ لیا جس کی سند پاکیزہ، جس کی متن پاکیزہ، جس کی سند کو اور جس کے متن کو لکھنے سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے ریاض الجنہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر اور لوگوں افواہ باندھے اور ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے استخارہ کیا، استخارہ کیا، تسلی ہوئی، اطمینان ہو گیا، یقین ہو گیا، ایک ایک حدیث کو درج کیا سند کے ساتھ. ہماری یہ کتاب سند کے ساتھ، ہمارا عقیدہ بھی سند والا، ہمارا عمل بھی سند والا. ہم اس عقیدے کو نہیں لیتے جس کی کوئی سند نہیں، ہم اس طریقے کو نہیں لیتے جس کی کوئی سند نہیں. آئیے اپنے عقیدے کی بھی سند پیش کیجیے، اپنے عمل کی بھی سند پیش کیجیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.